وقال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قائد يذكر الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وقال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال سعيد بن المسيب من شهد ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها وكأنه تفسير للمرفوع من حرم خيرها فقد حرم فالذي شهد في جماعة لم يحرم خيرها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اگلے اتوار انشاءاللہ آخری عشرے میں آئے گا. اس وجہ سے آج ہی آخری عشرے کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ عمومی طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ ایسی راتوں میں بیان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، پوری رات اس میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ سنت یہ ہے کہ اس سے پہلے ان چیزوں کو بیان کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے بارے میں جو فضائل بیان فرمائے تھے، مشہور خطبہ ہے وہ، شعبان کی آخری، شعبان کے آخر میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو پتہ چلا کہ اصل میں جو دن اور جو راتیں عمل کے لیے ہیں اس میں تقریریں نہیں ہو بلکہ عمل ہو. البتہ چونکہ عمل کے لیے محرک جو ہوتا ہے وہ فضائل بیان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ فضائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان عمل سے محروم رہ جاتا ہے. یہ جو فرمایا گیا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہوں، اس کی بھی بنیادی مقصد، جو اس کا بھی جو بنیادی مقصد نظر آتا ہے یہ ہے کہ چونکہ صادقین کے دل پر اللہ پاک وقت کے حال کے مطابق چیزیں اتارتے رہتے ہیں، لہذا وقت پر اس کا پتہ چلتا رہتا ہے اور اس سے پہلے ہی تیاری کا موقع مل جاتا ہے. ایک دفعہ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرماتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو نماز کا وقت قریب ہو گیا، فرمایا بھائی چلو نماز کے لیے ذہن بنائیں، نماز کے لیے ذہن بنائیں. نماز کے لیے ذہن بنانے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز کیسے ہونی چاہیے اس کو ہم مستحضر کر لیں، یاد کر لیں، ہمیں اس وقت وہ سامنے محسوس ہو رہا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اور پھر جب نماز کا وقت آ جائے، نماز شروع ہو جائے، تو پھر ہم اسی میں لگ جائیں، پھر ہم عمل کریں. یہ نہیں کہ پھر ہم سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہو اور اس کے مطابق ہم اپنی نماز پڑھنی شروع کر لیں. جس طریقے سے تلاوت ہو اس طریقے سے تلاوت ہو، جس طریقے سے رکو ہونا چاہیے اس طریقے سے رکو ہونا چاہیے، جس طریقے سے سجدہ، جس طریقے سے جلسہ، جیسے جیسے جو احکام اس کے بارے میں سامنے آتے جاتے ہیں اس پر عمل آٹومیٹک ہو، کیونکہ اس سے پہلے ذہنی تیاری ہو چکی ہو. تو یہ کورم صادقین کا مطلب ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے تو ان کو پھر اس وقت کی صورتحال کے مطابق کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ترتیب بن جاتی. تو ابھی انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ ہم کہتے ہیں شروع ہوگا شروع ہوگا شروع ہوگا شروع ہوگا، اور ابھی دیکھو رمضان شریف کا جو نصف ہے وہ گزر گیا. آج ہمارا 16 رمضان ہے. تو اسی طرح یہ وقت اتنا جلدی گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ روزے میں مشقت ہوتی ہے لیکن اس کی برکت ایسی ہے کہ جب شروع ہو جاتے پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے رمضان شریف کے روزے اس طرح تیزی کے ساتھ گزر جاتے. تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آخری عشرہ گزر بھی چکا ہوگا. ہاں خوش نصیب لوگوں کو الحمدللہ اس سے فائدہ حاصل ہو چکا ہوگا، اور جو محروم ہونے والے لوگ ہیں وہ اس سے محروم ہو چکے ہوں گے. لہٰذا ہمیں ابھی سے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، کیا ہمیں محروم لوگوں میں ہونا چاہیے؟ یقیناً جواب نہیں، نفی میں آنا چاہیے. اور کیا ہم لوگوں کو جو فائدہ اس سے حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں میں ہونا چاہیے جن نے فائدہ حاصل کیا ہو؟ یقیناً جواب یہی ہے کہ ان میں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر کیا کریں؟ تو ظاہر ہے اسی کے بارے میں یہ بات ابھی شروع ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ جل شانوں کے بتائے ہوئے فضیلت سے، کیونکہ آج کل ایک مرض ہے، عمل چونکہ کرنا نہیں ہوتا لہذا بہانے بنائے جاتے ہیں. جو عمل کرتے ہیں وہ ضعیف حدیث پر بھی عمل نہیں چھوڑتے، کیونکہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا منع نہیں ہے، البتہ اس کی سند کمزور ہوتی ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے ہمیں معلوم نہیں، صرف کسی راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے اگر ضعیف حدیث شریف ضعیف ہو چکی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ضعیف حدیث موضوع ہی ہو، موضوع تو نہیں ہے، لہذا اس پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن جو بہانے گر لوگ ہوتے ہیں، بہانے ساز لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بہانے ڈھونڈتے ہو، کہتے ہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے. بھائی ضعیف حدیث تو فضائل کے اندر معتبر ہے. ہاں ضعیف حدیث فضائل کے اندر معتبر ہے، مسائل کے اندر نہیں لیا جاتا. تو مسائل سے تو وہ چیز پہلے سے ثابت ہے. یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ ذرا ہمیں معلوم ہو جائے کہ میں جو بات کرنے والا ہوں اس کی اتھینٹیسٹی کیا ہے. تو یہ جو بات میں ابھی شروع کر رہا ہوں یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے. اس کو کون ضعیف کہہ سکتا ہے؟ اللہ جل شان ارشاد فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ دیکھو اللہ پاک نے استفہامی انداز میں اس کی بڑائی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے انتہائی خیر و خوبی کا طرف اشارہ کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی ایک بہت جاننے والا شخص ایک نہ جاننے والے سے اگر کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا یہ چیز کیسی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے. سبحان اللہ، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ جل شانو فرما رہے ہیں، اللہ کے کلام میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا، الملائکۃ والروح بإذن رب من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. تتنزل علیہم ملائکت و روح فیہا بیزن رب من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے سرکردگی میں, سرپرستی میں ان کے ساتھ اترتے ہیں. ماشاءاللہ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے یہ جن کو عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, بعض خوش نصیبوں کے ساتھ مسافر فرماتے ہیں. یہ لیلۃ القدر کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو عمومی ہے اور دوسری بات ایسی ہے جو تحقیقی ہے, لیکن عمومی باتوں کے لیے بھی یعنی ان باتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اشارے ایسے موجود ہوتے ہیں جس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں, اس وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. پھر تحقیقی باتوں سے ان باتوں کی اصلاح کی جاتی. آج کل کرونا کی بات چونکہ ہو رہی ہے تو کوئی کہیں سے بھی بات پکڑ لے تو اس پہ یقین کر لیتے ہیں کیونکہ سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں, تو وہ تحقیقی بات نہیں ہوتی, وہ ایک عمومی بات ہوتی ہے لیکن لوگ اس کو صحیح مان لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, پھر بعد میں تحقیق آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بات تو ایسی نہیں تھی. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں چرشتیہ راضی نو دروغ کلی اران کڑی, جب سچ پہنچتا ہے کسی جگہ پر تو جھوٹ نے گاؤں کے گاؤں برباد کیے ہوتے ہیں. مطلب وہ سارے کے سارے باتوں وہ لوگ ان باتوں کو مان کر گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا ہوا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرما دے, یہ ہندوستان میں کچھ لوگوں نے فتنہ پھیلایا تھا ارتداد کا, اور جو ہندو گرانے مسلمان ہو چکے چلے آ رہے تھے ان کو کہا کہ دیکھو مسلمانوں نے, مسلمان بادشاہوں نے تمہارے ابا اجداد کو زبردستی مسلمان کیا تھا, تو ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو وہ تو مسلمان, وہ تو ہندو نہیں ہو سکے, تمہارے پاس طاقت ہے لہٰذا تم دوبارہ ہندو ہو جاؤ, ان کو جوش دلا کر ہندو کر دے گی. یہ فتنہ بہت شدید تھا. علماء کرام وہاں جاتے تھے, بات کرتے تھے, صحیح طریقے سے سمجھاتے تھے, کئی لوگ واپس ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. ان کوشش میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک علاقے میں چلے گئے تھے. ہر ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا اپنا طریقہ تھا. تو اس علاقے کے زعما اور بڑے لوگوں کو جمع کر دیا. اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ کے جو آبا و اجداد تھے وہ بہت کمزور تھے, وہ دباؤ میں آ جاتے تھے, وہ مطلب دارے کوئی ان سے کوئی بھی منوا لیتا تھا, نہ ان کو کوئی غیرت تھی نہ ان کو کوئی شرم تھی, وہ اس طرح کرتے تھے. آخر زارے ان نے کہا کیسے ہو سکتا, ہمارے باو اجداد تو بڑے طاقتور تھے اور بڑے غیرتی تھے اور ان کے زبردستی کوئی بات نہیں کروا سکتا تھا. کہ اچھا تو پھر یہ لوگوں نے جھوٹ ہی کہا ہوگا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو زبردستی مسلمان کر دیا, تو ان کو زبردستی مسلمان کیا تھا, خود مسلمان ہو گئے تھے. اب وہ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ ان کو کہنا پڑا کہ وہ تو خود مسلمان ہو گئے تھے, تو پھر تم کیوں ان کا راستہ چھوڑ گئے ہو, اپنے غیرت مند ماں باپ کا جو ہے نا طریقہ کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ دوسروں کے بغیرتی کے راستے پہ جانا چاہتے ہو. انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں, بس ان کو جو ہے نا وہ مسلمان کلمہ پڑھا دی اور بس بات ختم ہو گئی. ایک جگہ پہ تشریف لے گئے اس طرح ان لوگوں کو جمع کر لیا لوگوں کو, تو ان سے فرمایا تم کافر ہو ہی نہیں سکتے, اب تم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ناممکن ہے, اب تم کافر نہیں ہو سکتے. ہاں جی, تو نے کہا اچھا اگر کافر نہیں ہو سکتے تو پھر مسلمان ہوتے. یعنی سادگی کا طریقہ سادگی کا ہے, یعنی ایسے سادہ لوگ کو چونکہ گمراہ کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کو سادہ آپ وہ علمی پٹیاں پڑھائیں وہ تو نہیں سمجھیں گے. تو ایسے طریقے سے بھی بعض لوگ کو الحمدللہ واپس لایا گیا. اب یہ بات صحیح ہے کہ دیکھو نا جب سچ آیا تو جھوٹ نے کتنے نقصان پہنچائے تھے, کہاں کتنے کتنے لوگ جو ہے نا وہ مسلم جس کو کہتے ہیں نا وہ اسلام چھوڑ چکے تھے. آج کل بھی میں سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, باقاعدہ ٹیکنیکل طریقے سے پھیلایا جاتا ہے, جس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور بہت سارے کورنگ جو ہے نا مطلب نیوز اور ویوز وہ لائے جاتے ہیں اور لوگ ان کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. یہ ہمارے کورونا کے کیس میں ایسی چیزیں چل رہی ہیں, پوری دنیا کو بلف کیا گیا ہے, پوری دنیا کو گمراہ کیا گیا ہے, اور ایسے ٹیکنیکل طریقے سے جو بالکل جلا ملا آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو صحیح باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا. تو اب میں بات کرتا ہوں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے, تو قرآن کی بات کچی تو نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخر یہ بات مشہور کیسے ہوئی, کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک لمحہ ہوتا ہے, اس لمحے میں اگر کسی نے اللہ سے کچھ مانگ لیا تو وہ مل گیا, اور اگر کوئی محروم اگر کوئی سوئے رہا یا خیال نہیں رہا اس کا تو بس محروم ہو گیا. ایسا عجیب بات, میں نے کہا کمال ہے, اللہ تعالیٰ دینا بھی چاہتے ہیں نہیں بھی دینا چاہتے ہیں, کیا کون سا طریقہ ہے یہ, تو آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ کون سے طریقے باتوں کو جو ہے نا وہ منسوب کر دیا. اللہ جل شانہ دینا چاہتے ہیں, قرآن میں ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہزار مہینوں سے افضل رات ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, رات ہے لمحہ نہیں کہا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جس طرح شہر کا اپنی ڈیفینیشن ہے اس طرح لیلہ کا بھی اپنی ڈیفینیشن ہے. شہر 30 دنوں کو کہتے ہیں, تو لیلہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک کہتے ہیں یہ رات ہے. تو پوری رات لیلۃ القدر ہے, اور اس کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ سارے کے سارے پوری رات پر ہیں, وہ لمحے کے لیے نہیں ہے. اور اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک نے اخیر میں فرمایا ہی حتی مطلع الفجر, یہاں تک فجر طلوع ہو جائے, یہ جاری رہتا ہے. بس ہمیں معلوم ہو گیا کہ پوری رات, اب اس کو اگر ہم آسان طریقے سے سمجھا سکیں تو ایسا کہیں گے کہ اگر اس رات کے اندر کسی نے کسی بھی لمحے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا یا درود شریف پڑھا, تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے ہزار مہینے جتنی راتیں اس کی ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہر ایک میں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا ہے. یا اگر کوئی غلط کام کیا ہو تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے غلط کام اتنے کیے ہزار مہینوں سے. تو اس وجہ سے پوری رات ہم جو بھی اعمال کریں گے اس کو یقینی طور پر 30,000 کے ساتھ ملٹی پلائی کیا جائے گا, کم از کم 30,000 کے ساتھ. کسی نے 2 رکعت پڑھ لیے, ایسا ہوا جس سے جیسے اس نے 60,000 رکعت پڑھ لیے. کسی نے 1 پارہ تلاوت کیا, ایسے اس نے 30,000 پارے تلاوت کر دیے. کسی نے اگر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا ایسے جیسے اس نے 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا, تو ہر چیز کو 30,000 سے کم از کم ملٹی پلائی کیا جائے گا. اور یہ ضعیف حدیث نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. بس ہمیں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اب اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے وہ بتاتا ہوں, بہترین ترتیب بھی بتاتا ہوں, اور کم سے کم جو بات بہترین طریقے سے وصول کی جا سکتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں. بہترین طریقہ اس کا اعتکاف ہے. کیوں؟ اعتکاف میں جو نیند ہے وہ بھی اعتکاف کو نہیں توڑتا, لہذا وہ 24 گھنٹے وہ اللہ تعالی کی عبادت میں, کیونکہ اعتکاف عبادت ہے, وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں. اب ظاہر ہے ان میں تمام لمحات جتنے لیلۃ القدر کے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہے نا لیلۃ القدر, یہ تو حدیث شریف میں آ گیا. تاک راتوں میں جف راتوں میں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ تو فرمایا گیا نا کہ آخری عشرے میں ہے. لہذا آخری عشرے میں اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو کم از کم اس کے سارے لمحات آخری عشرے کے کور ہو گئے اعتکاف میں, لہذا ایک عبادت تو اس کی 24 گھنٹے پورے آخری عشرے میں جاری ہے, لہذا وہ تو لیلۃ القدر میں شامل ہو گیا, لہذا وہ کسی طریقے سے بھی محروم نہیں ہے. ایک بات, یہ بہترین طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کم سے کم جو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس میں دیکھو نا مختلف عبادتیں کی جا سکتی ہیں. اس میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز فرض آ جاتی ہے, نوافل کوئی جتنی بھی پڑھے. ہاں البتہ یہ بات تو ضرور ہے, رمضان شریف میں جو نوافل ہے وہ بھی فرضوں کا اجر رکھتی ہے, اور فرض ظاہر مطلب اس کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے. بس نوافل کوئی کتنے بھی پڑھ لے, لیکن کم از کم یہ 2 فرض تو سب مسلمانوں کو پڑھنے ہی ہیں نا, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. تو جس نے فرائض یہ نماز ادا کر لی, فرض نماز ادا کی, تو فرض کے مقابلے میں نفلوں کی کوئی حیثیت تو اتنی بڑی نہیں ہے, بلکہ فرمایا گیا ہے سب سے اونچا قرب, سب سے زیادہ قرب فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور پھر نوافل کے ذریعے سے بڑھتا ہے, اور اتنا بڑھتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض سب سے زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے, تو یہ 2 فرض اگر کوئی پڑھ لے تو سبحان اللہ اس کو اکثر حصہ لیلۃ القدر کا مل گیا, کیونکہ فرضوں کے مقابلے میں تو نفل کم ہے. ہاں مقابلہ نفلوں میں ہوگا, جن سارے لوگوں نے فرض پڑھے ہیں ان میں اول نمبر پہ وہ آئے گا جس کی نفلیں بھی سب سے زیادہ ہوں, پھر اس کے بعد یہ والی بات ہوگی. تو مقابلہ تو نفلوں میں ہے, لیکن فرائض کی تکمیل سب کے لیے ہے. تو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی یہ 2 فرض نمازیں پڑھ لے وقت پر, اچھی طرح پڑھ لے, تو اس نے اس کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. مردوں عورتوں میں یہ فرق ہے کہ مردوں کے اوپر جماعت کی نماز ہے اور عورتوں کے اوپر جماعت نہیں ہے, لہذا عورتیں اپنے گھر میں اپنے وقت پر یہ نمازیں پڑھ لے سبحان اللہ, ان کو سب سے بڑا حصہ حاصل ہو گیا. میں عورتوں کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ عورتوں کی مشکلات اور مردوں کے مشکلات یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. عورتوں کے مشکلات میں یہ بات ہے کہ ان کو گھر کے کام کاج بھی ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے, مرد تو آج کل چھٹی پر ہے, لیکن عورتیں تو چھٹی پر نہیں ہیں, ان کا کام تو بڑھ گیا, تو ان کو گھر کا کام کاج کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ, تو اپنے کاموں کے اندر اتنی مگن ہوتی ہے, جو ان کی اچھی صفت ہے, بری صفت نہیں ہے, اس پہ ان کو انعام دینا چاہیے کہ وہ گھر کے کام کاج میں بڑی فکر مند ہوتی ہے, یہ کوئی ان کا عیب نہیں ہے. لیکن ہے جستجو کی خوب سے خوب تر کہاں, یہ والی بات ہے, زیادہ اچھا کون ہے, وہ میں بتا سکتا ہوں. جو اپنے کام کاج کی فکر رکھنے والی عورت ہے وہ اپنے کاموں کی ترتیب ایسی دے دے کہ اس میں اللہ کا حکم بھی بہترین طریقے پہ پورا ہو جائے اور کام کاج کو بھی فرق نہ پڑے. واہ جی واہ, وہ تو مجھ سے پوچھیں گے اسے ترتیب ہو تو ضرور بتا دیں ہم کس طرح کریں کہ ہمارے کام کاج کے ترتیب میں بھی کوئی فرق نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بہترین طریقے سے پورا ہو جائے. تو انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں, کوئی مشکل نہیں, صرف مینجمنٹ کی ضرورت ہے. مینجمنٹ, مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ یہ چیزوں کو ترتیب دینے کا نام ہوتا ہے. یعنی آپ پہلے کیا کرے, بعد میں کیا کرے, کس طرح کر لے, کیوں, کون کیا کام کرے, یہ مینجمنٹ ہے. تو اب مثال کے طور پر افطاری ہو چکی ہے, افطاری کی مینجمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو افطاری بنانے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے مثلاً, اور افطاری ہو رہی ہے جیسے آج کل 7 بجے افطاری ہوتی ہے, آج تقریباً غالباً 7 بجے یا 7:01 پر ہے اب افطاری ہو رہی ہے, تو آپ نے اگر 6 بجے کام شروع کر لیا تو 7 بجے تک افطاری بن جائے گی اور لوگ افطاری کر لیں گے, آپ بھی کر لیں گے. یہ ہے کا ذمہ داری فکر. شاباش, بہت اچھا, فائدہ ہو گیا, آپ کو بھی فائدہ ہو گیا, باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو گیا. لیکن ابھی اس میں ایک کی چیز کی کمی ہے جس کو پورا کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک گھنٹہ مجھے لگتا ہے تو آپ اگر یہ 15 منٹ پہلے شروع کر لیں, یہ بجائے 6 بجے کے 6:45 اگر شروع کر لیں تو 4:45 پورے ہو جائے گا, 7 بجے پورا ہو جائے گا. اب 7:45 آپ کا جب افطاری پوری ہو گئی تو آپ کو 15 منٹ مل گئے خود اپنے ذاتی عمل کے لیے, تو آپ بھی ماشاءاللہ اپنی افطاری اپنے سامنے رکھے, باقی لوگ کے سامنے بھی رکھے, اور یہ 15 منٹ آپ اپنے دعا میں, درود شریف میں, استغفار میں, ان میں لگا دیں. کیوں, وجہ کیا ہے کہ افطاری کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے, تو آپ اس وقت کو وصول کرنے کے لیے 15 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کروا دیں. کیوں, 15 منٹ میں افطاری اتنی جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ بس لوگ اس کو نہیں کھائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. آج کل تو افطاری میں گرم چیزیں لوگ تھوڑے ہی کھاتے ہیں, ہاں جی, لیکن بہرحال چلو گرم بھی کھاتے, پکوڑے گرم ہوتے ہیں, تو آپ اسے ہاٹ پاٹ میں رکھ لیں اور انشاءاللہ لذیذ 15 منٹ میں جلدی ٹھنڈی نہیں ہو جائیں گی. تو آپ کا یہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ اطمینان کے ساتھ دعا کر سکیں گے, یا سن سکیں گے, یا اس پہ امین کہہ سکیں گے. آج کل ہمارے یہاں چونکہ اجتماعی دعا ہر روز ہوتی ہے اور آن لائن ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں, الحمدللہ آن لائن شامل ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ایسا ہی فائدہ ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس ہی. اسی وجہ سے چونکہ آج کل مرد بھی چونکہ ادھر آ نہیں سکتے, اپنے اپنے گھروں پہ سنتے ہیں, تو ہم نے اپنے سافٹ ویئر کی کیپیبلٹی بھی بڑھا دی ہے تاکہ مشکل نہ ہو, اس میں 400-500 لوگ بھی اگر سننا چاہے ایک وقت میں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو, کیونکہ ہمیں مشکل پیش آئی تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ لوگ نہ سن سکے, تو ہم نے اپنے سافٹ ویئر کی کیپیبلٹی بڑھا دی ہے. تو اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا میں شامل ہو جائیں, ایک بات دعا کر لیں, اس کے بعد افطاری کر لیں. افطاری ہونے کے فوراً بعد آپ نے اپنے برتن بھی سمیٹنے نہیں ہیں, جو چیز جہاں پڑی ہے وہیں پر پڑی رہے. کیا کریں؟ فوراً نماز پڑھیں, کیونکہ اگر آپ نے برتنوں کو سمیٹنا شروع کر لیا, اور یا مزید بیوقوفی اگر میں کہوں تو آپ نے برتنوں کو دھونا بھی شروع کر لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ مکروہ وقت تک آپ لے گئے, کیونکہ 10-15 منٹ تو افطاری میں لگتے ہیں, وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں مکروہ وقت ہو جاتا ہے, تو تو مجھے بتاؤ آپ نے تو مکروہ حرکت کی نیت کر لی اور وہ بھی ایسے مبارک راتوں میں، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، مردوں کو بھی جماعت کے نماز میں شامل ہونے کے لیے فوراً روانہ ہونا چاہیے افطاری کر کے، جتنا وقت انہوں نے دیا ہوتا ہے اس کے حساب سے، اور عورتیں بھی اسی وقت فوراً نماز پڑھے. گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے عبادت میں لگ جائیں. اب مرد جب آ جائیں تو وہ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے اور عورتیں اپنے کاموں میں لگ جائیں، برتن دھوئیں، چیزیں سمیٹیں، لیکن زبان پر درود شریف، زبان پر کلمہ، زبان پر استغفار، زبان پر دعائیں، یہ جاری رہیں ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام آپ کو اس رات کے خصوصی اعمال سے محروم نہیں کر رہے ہیں. ایک دفعہ میں سوچنے لگا کہ حافظ قرآن لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، دیکھیں نا یہ راستہ چلتے چلتے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہمیں تو قرآن دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. ہاں جی، یک دم دل میں آیا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے ہو، ذکر تو کر سکتے ہو. ذکر سے کس نے روکا ہے؟ اصل میں جو کام انسان نہیں کر سکتا تو شیطان اس کی طرف لگا دیتا ہے کہ تو بڑا کم قسمت ہے، دیکھو یہ کام نہیں کر سکتا. خدا کے بندے جو کر سکتے وہ نہ چھوڑو. کہتے اختیاری کو چھوڑو نہیں، غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو، یہی بنیادی اصول ہے آج کل. اختیاری کو چھوڑو نہیں اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو. آپ اونچی اونچی باتیں کرے، او جی یہ فلاں اتنا، یہ فلاں اتنا، میں یہ نہیں کر سکتا. خدا کے بندے جو کر سکتے وہ کرو نا، اللہ تعالیٰ تم سے وہ چاہتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک نے کسی کی ایسی ذمہ داری نہیں لگائی جو وہ کر نہیں سکتا. تو جو سارے کچھ ہم جو کر سکتے ہیں اس کا حکم ہے، تو پھر کیا بات ہے، پھر کیا مشکل ہے، پھر کیا مسئلہ ہے. تو میں عرض کرتا اب خواتین ماشاءاللہ عبادت کریں، مطلب فرض نماز پڑھ لیں، بے شک وہ نفلیں بھی پڑھ لیں، جو وابین کی نفلیں وہ بھی پڑھ لیں، اور آ کر پھر اپنے کام میں دھت جائیں، لیکن ساتھ ساتھ زبان پر ذکر جاری رہے، دعائیں جاری رہیں. ہمارے گاؤں کی ایک عورت تھی، وہ بڑی ہوشیار تھی، وہ اپنے مرغیوں کو، مطلب ظاہر ہے وہ جس مرغی آتی ہے نا چیزوں میں پڑتی ہیں تو ان کو لوگ ہنکاتے ہیں، تو اپنے مرغ کو ہنکانے میں بھی ان کو دعائیں دیتی کہ زیادہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جیسے عورتیں بد دعا دیتی ہیں نا تو کہتے ہیں زیادہ ہو جاؤ. اپنے زبان پہ کنٹرول تھا، اپنے یعنی مطلب اپنے جو چھوٹے ہوتے تھے ان کو بھی اس طرح دعائیں دیتی تھی، سختی میں بھی بجائے بد دعا کی. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ایسے وقت میں بھی اپنے اعمال میں لگے رہے. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات. مردوں کو صرف ذکر اذکار کا ثواب ملے گا، عورتوں کو کام کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کا ثواب ملے گا. اب مرد آگے ہو یا عورتیں زیادہ؟ عورتیں آگے، عورتیں آگے ہو جائیں گی، عورتیں آگے ہو جائیں گی. کمپٹیشن کی بات ہے نا، تو کمپٹیشن میں آپ آگے ہو جائیں گی. مرد اپنے لیے ایسے کام ڈھونڈے نا جس میں وہ آگے ہو جائیں، ان کو کس نے روکا ہے؟ وہ کام کر لے جس میں وہ چلتے ہیں، آپ وہ کام کر لے جس میں آپ چلتی ہوں. یہی طریقہ کار ہے، یہی طریقہ کار ہے. آپ مردوں کا کام کرنے لگیں گی فیل ہو جائیں گی، وہ عورتوں کا کام کرنے لگیں گے فیل ہو جائیں گے. اللہ نے مردوں کو مردانگی کے لیے پیدا کیا ہے، عورتوں کو اب نسوانیت کے لیے پیدا کیا ہے. دونوں کے اپنے اپنے ڈومینز ہیں، اپنے اپنے ڈومین میں کام کرو، پھر ماشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے دونوں. وہ ایک شہزادہ تھا، وہ جو کنیزوں میں پلا بڑا بیچارہ, تو ان کو پتہ ہی خیال ہی نہیں کہ میں بھی مر دوں. تو سانپ نکل آیا, تو کنیزیں چیخنے لگی, کسی مرد کو بلاؤ, کسی مرد کو بلاؤ, کسی مرد کو بلاؤ. تو اس نے بھی کہا کسی مرد کو بلاؤ, کسی مرد کو بلاؤ. تو ایک کنیز نے کہا حضور آپ بھی تو مرد ہیں. نے کہا اچھا یاد دلایا, بلے آؤ سوٹا. وہ سوٹا انہوں نے دے دیا اور سانپ کو مار دیا. مرد تو تھے, مردانگی بھول گئے تھے. اب اس وقت عورتوں نے ٹھیک کیا نا, یہ مردوں کا کام تھا. عورت بھی کر سکتی نہیں کہ نہیں کر سکتی, لیکن اللہ پاک نے جو صلاحیت مرد کو اس کی دی ہے نا, وہ عورت کو نہیں دی ہے. لہٰذا وہ بہت زیادہ محنت کر کے اور ہمت کر کے کرے گی, مردوں کے لیے نسبتاً آسان ہے. کیونکہ عورتوں کے جو جذبات ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, ان کے اعصاب پہ جذبات سوار ہوتے ہیں, جذبات میں خوف بھی ہے, جذبات میں خوف بھی آتا ہے. اب خوف جس کے جذبات پہ سوار ہو جائے تو ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. یہ بعض عورتیں ڈرائیونگ کرتی ہیں نا, اب بڑی بہادر بنتی ہے کہ ہم ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, کرو, اس میں ہم نے وہ نہیں کیا. لیکن عین موقع پہ جس وقت کوئی مطلب اچانک چیز آ جائے, بیچاریوں کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. اعصاب اس کے لیے بنے نہیں ہیں, اعصاب اس کے لیے بنے نہیں. وہ خدا نخواستہ اگر ٹائر پنکچر ہو جائے, اس طرح اور بہت سارے کام گاڑی کے ہوتے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ غیر مردوں کو بلائیں گی, یہ کام میرے کر لو, اس میں کتنے مفسدیں ہوتے ہیں. ہاں جی, تو یہ اصل میں لوگ اس وقت سے منع کرتے ہیں. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کانے ہر ہر وقت نہ پریوزی, یعنی مصیبت ہر وقت نہیں آتی, لیکن جب آتی تو آتی ہے, پھر مسائل ہوتے ہیں, پھر مشکلات ہوتے ہیں. تو خیر ایسا ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مردوں کے اپنے ڈومین ہیں, عورتوں کے اپنے ڈومین ہیں, اس میں کرو کام وہ. اور پھر عشاء کے وقت جیسے ہی داخل ہو جائے, بس وقت سارے کاموں کو اسی جگہ چھوڑ کر عشاء کی نماز پڑھو, تراویح بھی پڑھو, پھر آ کر بے شک اپنے کام میں جت جاؤ اور اسی طریقے سے کام کرو. اب آپ کا نماز بھی اپنے وقت پہ ہو گیا اور آپ کا کام بھی ہو گیا. اب دیکھو مثال کے طور پر ایک عورت ہے, وہ ذمہ دار ہے, اس کے برتن دھونے میں 45 منٹ لگ جاتے ہیں, 15 منٹ اس نے افطاری میں لگائے ہیں, 45 منٹ وہ لگا دیں برتن دھونے میں, 1 گھنٹہ کے بعد نماز پڑھے, پڑھ تو لیا لیکن کون سے وقت میں پڑھا؟ مکروہ وقت میں پڑھا, مکروہ وقت میں پڑھا. اب لیلۃ القدر میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنا کیسے عجیب بات ہے, اپنے ثواب کو کتنا خراب کرنا. کیونکہ جتنا مثال کے طور پر اس کو آدھے نماز کا ثواب مل گیا مثلا, تو 30,000 کو آدھے سے ضرب دو 15,000 بنتا ہے نا, تو 15,000 اوہو نمازوں کا قصور کر لیا صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. اگر یہ وقت پر یہ مطلب نماز پڑھ لیتی تو ماشاءاللہ 30,000 کا اجر ملتا. تو اس طرح مطلب میں کہتا ہوں کہ مینجمنٹ کرو. تو ایک تو میں نے عرض کیا حج وافر جو فرمایا گیا کہ یہ دو نمازیں پڑھو, اور مرد حضرات جماعت کی نماز پڑھے, دونوں نماز دونوں جماعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ کے, تکبیر اللہ کے ساتھ. بلکہ تکبیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ اس وقت شامل ہو جائے جس وقت اس نے ثنا بھی ختم نہیں کیا ہو, اس دوران میں شامل ہو جائے. کچھ تو اماموں کو خیال کرنا چاہیے کہ ثنا ضرور پڑھنی چاہیے. آج کل ہی بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ بعض امام ثنا پڑھتے ہی نہیں, ایک فتنہ ہے, مسئلہ ہے. ہاں جی, تو وہ تو اماموں کو بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے, بالخصوص ایسے ایام میں. تراویح میں تو شاید بہت کم سنا پڑھتے ہوں گے, کیوں؟ بہت کم لوگ بس یکدم شروع کرتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. نماز کو اپنی نامکمل نہیں کرنا چاہیے. بے کو دیکھ یہ سوچ ہی بہت غلط ہے. مستحب ہی تو ہے, یقیناً مستحب ہے. لیکن مجھے بتاؤ, آپ سویٹ ڈش کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ کھانے میں سویٹ ڈش کھاتے ہیں نہیں, فروٹ چاٹ کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو؟ تو کیا یہ لازم ہے؟ فرض ہے, واجب ہے. فرض واجب تو اتنا کھانا ہے کہ آپ زندہ رہ سکے. قوت لا یموت جس کو کہتے ہیں, اتنا کھانا کھاؤ کہ زندہ رہو, یہ فرض واجب ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ چھوڑ دو پھر اس کو, کیونکہ فرض واجب سے بس آپ کا کام پورا ہو جاتا نا, پھر اس کو چھوڑو نا. اس میں تو کوئی چیز نہیں چھوڑتے ہو, صرف یہ نماز ہی ایسی آ گئی کہ بس ٹھیک ہے, مستحب ہی تو ہے. وہ مستحب ہی تو ہے, میں گستاخی کیا ہے بتاتا ہوں. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ مستحب کا مطلب ہے اللہ کا پسندیدہ. اللہ کو جو پسند ہے, مجھے آپ بتاؤ, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں مستحب ہی تو ہے؟ بڑی کمزوری ہے تو کمزوری. جیسے حضرت مولانا زکریا صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی, بھائی بعض دفعہ انسان کمزور ہوتا ہے, کام نہیں کر سکتا, تو کیا اس کو پسند نہیں ہوتا؟ پسند تو ہوتا ہے, لیکن مجبوراً نہیں کر سکتا. شوگر کا بیمار میٹھا نہیں کھا سکتا, لیکن کیا میٹھا پسند نہیں کرتا؟ اتنا پسند کرتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ پسند کرتا ہے, لیکن مجبور ہوتا ہے, نہیں کھا سکتا. کہتے ہیں بس میں مجبور ہوں, میں نہیں کھا سکتا. بالکل یہی بات. تو مستحب کے ساتھ بھی کرو, اگر وقت تنگ ہے اور نہیں کر سکتے ہو, چھوڑنا ہے تو دل پر بھاری بوجھ رکھ کر آپ اس کو چھوڑ رہے ہو. دل کو تکلیف ہو رہی ہو کہ میں ایک مستحب عادت کو چھوڑ رہا ہوں. دھڑلے کے ساتھ چھوڑنا نہیں ہے. ایک دفعہ ایک عالم تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ علماء میں ذرا اس بات کا دھیان کم ہوتا ہے, وہ فرائض واجبات پہ زیادہ زور دیتے ہیں, مستحبات کی طرف نہیں جاتے. یہ آج کل بھی فیشن بنا ہوا ہے, عجیب بات. تو ان سے میں نے کہا, وہ عالم تھے نا, تو میں نے کہا کہ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا رائے؟ وہ عالم تھے, عالم نہیں تھے. ہوتے امام تھے, عالم کیوں نہیں تھے؟ تو میں نے کہا, حضرت تو عام دنوں میں 100 رکعت نفلے پڑھتے تھے رات کو. بتاؤ وہ عالم تھے؟ تو ان کو عالم ہونے نے نہیں روکا نوافل پڑھنے سے. حضرت حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں تو روایت یہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے تو فجر تک وہ پڑھتے رہتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورے قرآن کو پڑھ لیتے تھے. تو اس کا مطلب ایک عالم نہیں تھے. کمال ہے, آپ نے علم کی ہی قدر کی. ہاں جی, یہ آج کل اصل میں اس لیے کہتے ہیں کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ. الحمدللہ, الحمدللہ, ہم جن لوگوں کے ساتھ تھے, اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک کا فضل ہی ہے کہ ہمیں اللہ ایسے لوگوں تک پہنچایا. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جایا کرتے تھے ایسے راتوں میں. ہمارا الحمدللہ یہ معمول تھا کہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے, اگر ممکن ہوتا تو ہم ان راتوں میں باغ کے حضرت کے پاس پہنچ جاتے تھے. حضرت مسجد میں نہیں, کیونکہ اپنے گھر پہ ہی معذور ہوئی کی وجہ سے نماز کا اہتمام ہوتا تھا, یعنی جماعت گھر پر ہی ہوتی تھی, سارے اعمال گھر پر ہوتے تھے. لیکن بہرحال لوگ آتے تھے, سب لوگ شامل ہوتے تھے ان کے ساتھ, ہم بھی آ جاتے تھے. تو بیٹھے ہوئے تھے, کچھ سحری کا وقت قریب تھا. میں نے حضرت سے ایک مسئلہ پوچھا. حضرت نے مجھ سے فرمایا, بیٹا یہ کل نہیں پوچھ سکتے. میں نے کہا جی پوچھ لوں گا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جاؤ جاؤ ذکر کرو, یہ وقت ذکر کر. سبحان اللہ, دیکھو مسئلہ بتانے میں بھی ان حضرت نے کیا مجھے فرمایا, کل پوچھ سکتے ہو تو کل پوچھو, ابھی مسئلے بتانے سے یہ والا وقت نہیں. اب خاص وہ اعمال جو اللہ کو اس وقت پسند ہے وہ کرو, ذکر, اذکار, دعائیں, تلاوت. یہ ہے کونوا مع الصادقین کے فوائد. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے وقت کیا کرنا ہے. اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کورسز کر رہے ہوتے ہیں رمضان شریف میں, کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے, پتا کہ بندو یہ راتیں اور ہیں, ان میں وہ اعمال کرو, ہاں بعد میں کورسز کرو نا, کس نے روکا آپ کو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد نے اپنے گورنر کو بلایا تھا کہ مجھ سے ملو, پہنچتے پہنچتے رمضان شریف شروع ہو گیا, حضرت نے بجائے خوش ہونے کے فرمایا تجھے رمضان کے علاوہ اور کوئی مہینہ نہیں مل رہا تھا سفر کے لیے, رمضان میں کیوں آئے؟ خلیفہ راشد نے پہلے مجدد ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ, تجھے رمضان کے علاوہ اور کوئی مہینہ سفر کے لیے نہیں ملا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا گورنری اس وقت لوگوں کا کام نہیں تھا, اس پہ ثواب نہیں ملتا تھا؟ ملتا تھا, لیکن اس وقت کون سی چیز ضروری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کام کے وہ تھے, اول تھے, لیکن رمضان شریف میں کیا کرتے تھے؟ کمر بس لیتے, کمر کس لیتے تھے, خود بھی شب بیداری کرتے تھے آخری راتوں میں, اور گھر والوں کو بھی جگاتے. تو اس کا مطلب ہے یہ راتیں اس کے لیے نا, اعتکاف فرماتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بھی ان راتوں کو ان چیزوں میں لگا دیں, باقی چیزوں میں نہیں. ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا ہم راتوں کو کمائیں. اعتکاف میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف میں انسان رات کو جاگ کر اعمال کرے اور دن کو سوئے, اپنی نیند پوری کرے. آج کل نیند پوری ہو جاتی ہے دن میں بہت آسانی کے ساتھ, لہٰذا دن کو سوئے اور رات کو جاگ کر اعمال کرے تاکہ پوری پوری رات نصیب ہو جائے. اور دن کو جتنا سوئیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے, کیونکہ ایک تو آرام ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوگی, کان غلط استعمال نہیں ہوگا, زبان غلط استعمال نہیں ہوگا, بہت ساری چیزوں سے بچے رہیں گے. رمضان شریف روزہ جو ہے نا محفوظ رہے گا. اور رات کو اپنے یعنی رات کو ان چیزوں کو آرام دو, اور دن کو ان چیزوں سے آرام دو, اور جو ہے نا رات کو ان سے کام لو. ماشاء اللہ, تو یہ طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مردوں کے اعتکاف کے لیے تو مسائل آج کل ہیں, انفرادی اعتکاف کے لیے نہیں, اجتماعی اعتکاف کے لیے. انفرادی اعتکاف تو انشاءاللہ ہو سکے گا کیونکہ لاک ڈاؤن کچھ نرم بھی پڑ گیا, انفرادی اعتکاف ہو سکے گا قوانین کی حفاظت کے ساتھ. لیکن جو عورتوں کا اعتکاف ہے وہ تو زیادہ, وہ تو پہلے سے گھر میں, تو عورتیں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ لاک ڈاؤن ہے ہم اعتکاف نہیں کر سکتے, لہٰذا وہ اعتکاف کر سکتی ہے تو اعتکاف کریں. گھر میں اگر تین عورتیں ہیں تو ان میں سے اگر ایک اور اعتکاف کر لے تو کون سا مشکل ہے, اور اگر دو ہیں تو ان میں سے ایک کر لے, ایک خدمت کرے اس کی, اور ایک جو ہے نا وہ خدمت کا اجر لے, دوسرا جو ہے نا وہ اعتکاف کا اجر لے, باری باری اس طرح کر لیں, ایک رمضان میں ایک کرے, دوسرے رمضان میں دوسرا کر لیں, انشاءاللہ العزیز کام چلتا رہے گا. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ ان راتوں کو کمانے کا اور دنوں کو کمانے کا کوئی ترتیب بننا چاہیے. اب میں جو احادیث شریفہ ہے جو میں نے پڑھی ہے, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قیام کے شب قدر میں ایمان اور طلب ثواب کی وجہ سے بخش دیے گئے اس کے گناہ گزشتہ. متفق علیہ حدیث شریف ہے, یعنی بخاری شریف کی بھی ہے, مسلم شریف کی بھی. نیز ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, بہتر ہے, جو اس کی خیر سے محروم اور بالکل ہی محروم رہا. وہ سعید بن مسیب نے فرمایا کہ جو شب قدر کی عشاء کی جماعت میں حاضر ہو گیا اس نے اس میں سے حصہ پا لیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف میں محروم ہونے والے سے وہ مراد ہے جو اس روز عشاء کی جماعت میں بھی شامل نہ ہوا ہو. یعنی محروم تو اس کو کہتے ہیں نا جس کو کچھ بھی حصہ نہ ملے, جس کو کچھ بھی ملے تو اس محروم تو نہیں کہیں گے, البتہ کم اور زیادہ کی بات ہو سکتی ہے, کوئی بہت زیادہ لے گا کوئی کم لے گا. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے اور ہر ایک اس شخص کے لیے دعا کرتے جو کڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب یہ فرشتے آتے ہیں تو اس وقت کچھ خاص کیفیات اس ماحول میں آ جاتی ہیں فرشتوں کی وجہ سے. جنات بھی مخلوق ہیں, فرشتے بھی مخلوق ہیں. جنات کے ماحول میں ہونے کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں ایسی آ سکتی ہیں جو عمومی طور پہ نہیں ہوتے. کہتے ہیں بھائی اچانک ایسا ہو گیا, خوشبو آ گئی یا کوئی اس طرح, تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو فرشتوں کے ساتھ بھی ایسی ہوتی ہیں. تو فرشتے جو ہوتے ہیں جس ماحول میں ہوتے ہیں, ایک تو تمانیت کی کیفیت ہوتی, روحانیت بہت زبردست سامنے آ جاتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں. مثلا کڑوا پانی میٹھا ہو گیا, روشنی نظر آنے شروع ہو گئی, آواز بڑی میٹھی محسوس ہونے لگی. ہاں جی, وہ جو ہے نا وہ درخت مطلب جو ہے سجدے میں محسوس ہونے لگے. یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں, لیکن چند لمحے ہوتی ہیں جب تک کہ وہ فرشتے ادھر موجود ہیں. اب چونکہ کچھ لوگوں نے ایسا دیکھا ہوتا ہے تو وہ بیان بھی کر لیتے ہیں, اچھے لوگ بعض دفعہ بیان کر لیتے ہیں, لیکن تشریح چونکہ ساتھ ہوتی نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ لیلۃ القدر تھا. یہ لیلۃ القدر نہیں تھا, یہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کی آمد کا موقع تھا اس جگہ پہ, کسی اور جگہ پہ دوسرے کام ہوگا. تو ایسے ہوتا ہے. ہم حضرت کے پاس تھے, تراویح میں شامل تھے, غالباً پاکستان کی 26ویں تھی, بلوچستان کی 27ویں تھی اور پشاور والوں کی 28ویں تھی. اس رات تین چل رہے تھے تاریخیں. تو اب 28ویں تھی پشاور کے لحاظ سے, تو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج 27ویں ہو سکتی, وہاں تو 28ویں تھی. تو کیا ہے دروش کیا وجہ, جب قاری صاحب سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے وہ اتنی میٹھی تھی کہ سارے لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ پتہ نہیں کس طرح اس نے پڑھ لی. ابھی تک ہم حیران ہیں کہ پڑھی کیسے, کچھ ایسے ہی عجیب آواز ہو گیا. تو جس وقت سب نے سلام پھیر لیا تو میرے پاس کوئی غالباً لاہور کے یا فیصل آباد کے کوئی شخص آئے ہوئے تھے, مجھے کہتے یہ قاری صاحب کو سورہ یاسین کچھ زیادہ ہی یاد تھا. میں نے کہا چپ رہو, یہ کچھ عجیب رات لگتی ہے اور نہ بولو. مجھے اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ لیلۃ القدر ہے. ہاں جی, تو الحمدللہ. اچھا, اب یہاں پر وہاں پر 28ویں تھی نا, پاکستان میں 26ویں تھی, یہاں راولپنڈی میں بھی یہ واقعہ ہو گیا تھا اس قسم کا. ایک ساتھی نے بتایا, ان کے ساتھ بھی اس قسم کا واقعہ ہو گیا. دونوں باتیں, یہاں 26ویں تھی وہاں 28ویں تھی, 27ویں کوئی کسی بھی جگہ پہ نہیں تھی, لیکن واقعہ کیا ہوتا ایسا اس لیلۃ القدر کا ہو, بلوچستان والی تاریخ تو ہی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمام تاریخوں کا خیال ہو, پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, تو اس کے لحاظ سے مطلب میں کہتا ہوں کہ ایسے لمحات آ سکتے ہیں, ان لمحات سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے. اب پوری رات کا خیال رکھو, یہ نہیں کہ بس وہ لمحہ گیا تو گیا, نہیں, آپ کو پتہ چل گیا. تو اچھے لوگ کے ساتھ اگر ساتھ ہوں, ان کو جو پتہ چل جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا, ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمیں ان کے ساتھ ہونے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. ایسا ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بعض لوگ کنجیاں ہوتی ہیں بعض چیزوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے, اس کے لیے نیک عمل یعنی جن سے اعتکاف مانے ہو عیادت وغیرہ جاری کیے جاتے ہیں, جیسے کہ اعمال کرنے والے کو ثواب ملتا ہے, ایسے معتکف کو بھی ملتا ہے. معتکف یعنی جو اعتکاف کرنے والے کو جن چیزوں سے روکا گیا ہے, اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا، اس کو وہاں اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اس کا اجر ملتا ہے بغیر کیے. اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلاش کرو تم شب قدر کو آخری عشرے میں رمضان کے، بخاری شریف کی روایت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے فجر کی 10 راتوں کی اور جفت کی اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلے. یہاں 10 راتوں سے مراد عشرے اخیرے کی 10 راتیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی معتبر عالم سے روایت کی، وہ یوں فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے لوگ کی عمریں یا ان میں سے جتنی خدا نے چاہا دکھائی گئیں، بس گویا آپ نے اپنی امت کو اتنے اعمال سے قاصر خیال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات انت القدر آپ کو عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کیا وہ اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے مانند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کی جب عشر اخیرہ داخل ہوتا تو کمر باندھتے، یعنی بعد کا بہت زیادہ اہتمام کرتے، اور شب بیداری کرتے، اور گھر والوں نے ازواج مطہرات کو اور صاحب جادو کو جگاتے. متفق علیہ روایت ہے. اور عائشہ صدیقہ نے عرض کیا اے رسول اللہ اگر مجھے کس طرح شب قدر معلوم ہو جائے کہ فلاں رات میں ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو. سب سے بڑی بات انسان کے لیے یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. تو اس میں کس طریقے سے مانگ رہے ہیں؟ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، تو اپنے لیے تو پھر خود ہی پسند کرو گے. فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لیلۃ القدر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے. ابو داؤد شریف کے بارے میں رمضان میں ہونا پکی بات، آخری عشرے میں ہونا پکی بات، تاک راتوں میں اس کی تلاش پکی بات، ان ساری پکی باتوں کو ملا لو تو پھر کیا ہوا؟ آخری عشرے کی ہر رات کی قدر کرو، سب باتوں پہ عمل ہو جائے گا، سب باتوں پہ عمل ہو جائے گا. کیونکہ اس کی مثال ایسی جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے 27 کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں لیکن تاک راتوں کی پھر اس کے بعد ہیں، اور کبھی کبھی جفت کی بھی ہیں، یعنی لوگوں کو جو پتہ چل جاتا ہے نا جن کی، یا حدیث یا آثار صحابہ میں جن کا ذکر ہے، تو کبھی کبھی جفت کی ہوئے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ 27 کو اگر آپ 60% پرابیبلٹی گئے اور 30% باقی تاک راتوں میں اور 10% صرف جفت میں، تو مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص کسی جگہ جاب کرنے چلا گیا، اس کو کہا بھائی 10 دن کا جاب ہے، ہر روز آپ کو 1000 روپے ملیں گے، لیکن ایک دن ایسا ہے جس میں آپ کو 2 کروڑ روپے مل سکتے ہیں، لیکن بتائیں گے نہیں کہ کون سا دن ہے. آپ جتنا مرضی کام کرو پھر، تو کتنے دن کام کرے گا وہ؟ 10 دن پورا کرے گا. بس ہوشیاری کی بات تو یہ ہے کہ 10 کی 10 راتیں خوب کماؤ. اور کون سا مشکل کام ہے؟ اعتکاف کر لو. اور اعتکاف اگر آپ کے لیے مشکل ہے، جیسے آج کل بعض حالات میں پتہ نہیں منع بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کم از کم یہ اعمال کر لو. رات کو یہ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لو، وقت ضائع نہ کرو، کوئی گناہ نہ کرو، گناہ سے بچ جاؤ. قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، استغفار اور نوافل کی کثرت کرو اور دعاؤں کی، اسی میں پوری رات گزارو، بے شک اپنے گھر پر ہو تو ماشاء اللہ آپ اس رات کو کما لیں گے. اور جیسے اعتکاف میں روک دیا جاتا ہے شرعاً، تو جس کو قانوناً روکا جاتا ہے کہ آپ نے اعتکاف نہیں کرنا اور اس کے دل میں اعتکاف کی خواہش ہو، وہ اس نے اعتکاف کی چھٹی بھی لی ہو، وہ اس کے لیے تیار ہو، تو کیا خیال ہے ان کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کو بغیر اعتکاف کے بھی اعتکاف کا اجر انشاءاللہ ملے گا. اللہ پاک سے یہی امید ہے. حنا عند ظن عبد بھی، میں بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ جو میرے ساتھ رکھتا ہے. اور یہ تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان رکھی جا سکتی ہے جب آپ کا دل کا ارادہ ہے اور آپ کو روک دیا گیا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جب اسیر مالٹا تھے تو چونکہ جمعہ تو جیل میں نہیں پڑھا جا سکتا، وہ جیل سے باہر کوئی نکل نہیں سکتا جو جیلی ہوتا ہے، قیدی ہوتا ہے، تو وہ خوب نہا کے کپڑے صاف عطر لگا کے وہ جمعہ کی نماز کی تیاری کر کے جو ہے نا وہ جیل سے نکلنا چاہتا. تو لوگ کہتے حضرت آپ کو کب چھو؟ کہتے میرا بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, باقی جو اللہ پاک کا حکم ہے وہی پورا کروں. وہ جیل کے دروازے سے ان کو واپس کر دیا جاتا, پھر آ کر اپنے زور کی نماز پڑھتے. کیا خیال ہے, ایسے ہوتے ہیں ہمارے بڑے. ہر دفعہ ان کے جمعہ جب تک گزرتے ان کا یہی معمول تھا کہ جمعہ کی خوب تیاری کر کے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ان کو جب روک دیا جاتا واپس آ کر زہر کی نماز پڑھتے کہ بس ہمارے بس میں نہیں ہے. تو ان کو کتنے سارے جمعوں کے ثواب مل رہے تھے, نہیں مل رہے تھے. بس ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک اعلان سنیں, آج ان شاء اللہ عصر کے بعد ہمارے حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کے جلد سوم کی تکمیل ہو رہی ہے, اور اس کے دعا ان شاء اللہ اس کے بعد ہوگی. 6 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا. تو سارے خواتین جتنے بھی ہیں اور مرد, وہ اس ٹائم کو یاد رکھیں, اس وقت پہ موجود رہیں, آن لائن بیان سنیں, اس کے بعد دعا میں بھی شرکت فرمائیں. کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایسے وقت پہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی رحمتیں آتی ہیں, بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور نورانیت ماشاء اللہ برس رہی ہوتی ہے. لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.